أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله مولانا العظيم. آج سورة الواقعہ کی آیات نمبر 27 سے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں السابقون المقربون یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بندے ہوں گے ان کے لیے سب سے اعلیٰ نعمائے جنت کا تذکرہ تھا. اب آج کی ان آیات میں عام مومنین جن کو دائیں والے کہا گیا ان کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے جو پہلے والوں کی نعمتوں سے قدرے کم درجے کی ہوں گی. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے. آگے اصحاب الیمین کی جزا کی تفصیل ہے یعنی جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں. معارف میں سے ہے کہ اصحاب یمین دراصل مومنین متقین اور اولیاء اللہ میں گناہگار مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے. بعض تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض کسی نبی یا ولی کی شفاعت سے مغفرت اور معافی ہو جانے کے بعد اور بعض کو عذاب ہوگا مگر اپنے گناہ کا عذاب بھگتنے کے بعد یہ بھی گناہ سے پاک صاف ہو کر اصحاب الیمین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ گناہگار مومن کے لیے جہنم کی آگ در حقیقت عذاب نہیں بلکہ گھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک تدبیر ہے. فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب. رہتے ہیں بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں اور کیلے تہ پڑتے ہیں اور سایہ لمبا اور پانی بہتا ہوا. تفسیر. وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی یعنی بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی. ان سب نعمتوں کے معارف میں ہے فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب. جنت کی نعمتیں بے شمار اور بے مثال اور بے قیاس ہیں. ان میں سے جو نعمتیں قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ مخاطبین کے انداز فکر اور ان کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اور عرب کے لوگ جن تفریحات اور جن پھلوں کے خوگر تھے یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے. فی سدر مخضود سدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں. مخضود وہ بیری جس کے کانٹے کاٹ دیے گئے ہوں اور پھل کے بوجھ سے شاخ جھکی ہوئی ہو. اور یہ جنت کے بیر دنیا کے بیروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ یہ بیر مٹکوں کے برابر بڑے اور ذائقے میں بھی دنیا کے بیر سے اس کی کوئی نسبت نہیں. طلح منضود طلح کیلے کا درخت ہے. منضود جس کے پھل تہ پر تہ ہوں گے جیسے کیلے کے چرخوں میں ہوتے ہیں اور ظل ممدود دراز سایہ لمبا سایہ. صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جنت کے بعد درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ گھوڑے سوار آدمی اس کو 100 سال میں بھی قطع نہ کر سکے گا. وما ام مسکوب جاری پانی جو سطح زمین پر بہتا ہو. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ اور میوہ بہت نہ اس میں سے ٹوٹا اور نہ روکا ہوا تفسیر اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے جیسے دنیا کے میوے کے فصل تمام ہونے سے تمام ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی جیسے دنیا میں باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں. معارف میں سے ہے وفاکیہتن کثیرہ. کثیرہ کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ پھلوں کی تعداد بہت ہوگی اور یہ بھی کہ ان کی اقسام اور اجناس بے شمار ہوں گی. لا مقطوعۃن ولا ممنوعۃ. مقطوعۃ سے مراد جو فصل ختم ہو جانے پر ختم ہو جائے, جیسے دنیا کے عام پھلوں کا یہی حال ہے, کوئی گرمی میں ہوتا ہے موسم ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے, کوئی سردی یا برسات میں ہوتا ہے موسم کے ختم پر اس کا نام و نشان نہیں رہتا. جنت کا ہر پھل دائمی ہر وقت ہر موسم میں موجود رہے گا. اور ممنوع سے مراد بھی یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کے نگران اس کو توڑنے سے منع کرتے ہیں, جنت کے پھل اس سے بھی آزاد ہوں گے, ان کو توڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. وفروش مرفوع اور بچھونے اونچے. تفسیر اور اونچے اونچے فرش, کیونکہ جن درجوں میں وہ بچھے ہوئے ہوں گے وہ درجے بلند ہوں گے. معارف میں سے ہے وفروش مرفوع. فروش فراش کی جمع ہے جس کے معنی ہے بسترے یا فرش. فرش کی بلندی اول تو اس لیے ہے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے, دوسرے خود یہ فرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں اور چارپائیوں کے اوپر ہوں گے, تیسرے خود فرش بھی دبیس یعنی خوب موٹا ہوگا. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجْعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عربا اترابا لأصحاب اليمين. ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو ایک اچھے اٹھان پر, پھر کیا ان کو کماریاں پیار دلانے والیاں ہم عمر واسطے دہنے والوں کے. تفسیر اور چونکہ مقام خوش عیشی کا ہے یعنی جنت میں عیشی عیش ہوگی اور خوش عیشی بدون عورتوں کے کامل نہیں ہوتی, اس طور پر ان اسباب عیش کے ذکر ہی سے عورتوں کا ہونا معلوم ہو گیا. لہذا آگے بہشتی عورتوں کی طرف انشأناہن کی ضمیر راجع کر کے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو جن میں جنت کی حوریں بھی شامل ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی, جیسا کہ روح المعانی میں ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ اس آیت میں جن عورتوں کی تخلیق جدید یعنی نئی تخلیق کا ذکر ہے ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوڑھی یا بد شکل تھیں, ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے, جن کی تفصیل آگے ہے. یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں یعنی مقاربت کے بعد پھر کنواری ہو جائیں گی, اور محبوبہ ہیں یعنی حرکات و شمائل اور ناز و انداز اور حسن و جمال سے سب چیزیں ان کی دلکش ہیں اور اہل جنت کی ہم عمر ہیں. یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں. معارف میں سے ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. انشاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں. ہنہ کی ضمیر جنت کی عورتوں کی طرف راجع ہے, اگرچہ سابقہ قریبی آیات میں ان کا ذکر نہیں ہے مگر ذرا فاصلے سے سابقون کے بیان میں ان کا ذکر آ چکا ہے, اس لیے ضمیر ان کی طرف راجع ہو سکتی ہے. اور اگر آیات مذکورہ میں فراش سے مراد جنت کی عورتیں ہیں تو ضمیر ان کی طرف ہونا ظاہر ہے۔ نیز فرش اور بستر وغیرہ عیش کی چیزوں کے ذکر میں خود ایک دلالت عورت کی طرف پائی جاتی ہے، اس لیے بھی ضمیر اس طرف راجع ہو سکتی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش اور تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے۔ یہ خاص انداز حوران جنت کے لیے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں، اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بد شکل یا گہرے رنگ یا بوڑھی تھیں، اب اس کو حسین شکل و صورت میں جوان اور رانا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ترمذی اور بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا انشأناہن کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی چندی سفید بال یا رنگ و شکل کے امتیاز سے کم حسین تھیں، اعتبار سے کم حسین تھیں، انہیں یہ نئی تخلیق حسین نوجوان بنا دے گی۔ اور بیہقی نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، میرے پاس ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتے کی ایک خالہ ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا لا تدخل الجنۃ عجوز، یعنی جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ یہ بیچاری سب غمگین ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی، اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اب گارا کنواری لڑکی کو کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ وہ ہر مقاربت کے بعد پھر کنواری جیسی ہو جائیں گے۔ اور عوربا اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق اور اس کی من پسند محبوبہ ہو، اور اطراب جو مٹی میں ساتھ کھیلا ہو۔ جنت میں مرد و عورت سب ہم عمر کر دیے جائیں گے، بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب کی عمر 33 سال کی ہوگی۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، انبوہ ہے پہلوں میں سے اور انبوہ ہے پچھلوں میں سے۔ تفسیر، یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ آگے یہ بتلاتے ہیں کہ داہنے والے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی ان اصحاب الیمین کا یعنی دائیں والوں کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا، بلکہ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے اصحاب الیمین بنسبت متقدمین کے یعنی پہلے والوں کے تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مومنین کا مجموعہ پچھلی تمام امتوں کے مومنین کے مجموعے سے زیادہ ہوگا، اور اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اصحاب الیمین اس امت میں زیادہ ہوں، کیونکہ خواص مقربین کی اکثریت تو متقدمین میں خود آیت بالا سے ثابت ہو چکی ہے۔ معارف میں سے ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین۔ ثلۃ کے معنی بڑی جماعت، اور اولین و آخرین کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے دو قول پہلے اوپر سابقوں کے بیان میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اگر اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک کے حضرات، اور آخرین سے آپ کی امت تا قیامت ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے، تو اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ اصحاب الیمین یعنی مومنین متقین کی تعداد پچھلی امتوں کے مجموعے میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور پھر تنہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑی جماعت ہوگی۔ اس صورت میں اول تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے یہ بھی کچھ کم نہیں کہ پچھلے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے برابر یہ امت ہو جائے گی، جس کا زمانہ یعنی تعداد میں اس کے برابر ہو جائے گی، جس کا زمانہ بہت مختصر ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پچھلے زمانے سے بہت مختصر ہے۔ اس کے علاوہ لفظ ثلہ میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہ ثلہ آخرین تعداد میں اولین سے بڑھ جائے گا، اور اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے کہ اولین و آخرین دونوں اسی امت کے مراد ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہما من امتی، یعنی یہ اولین اور آخرین دونوں میری امتی کے دو طبقے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سابقین اولین، صحابہ و تابعین وغیرہ جیسے حضرات سے بھی یہ امت آخر تک بالکل محروم نہ ہوگی، اگرچہ آخری دور میں ایسے لوگ کم ہوں گے، اور مومنین اور متقین اور اولیاء اللہ تو اس پوری امت کے اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دور، کوئی طبقہ اصحاب الیمین سے یعنی دائیں والوں سے خالی نہ رہے گا۔ اس کی شہادت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور ہزاروں مخالفتوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی۔ الحمدللہ یہ آج سورۃ الواقعہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور معارف بیان ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔